ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ پھوڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام کو چلانے کی بات ہے۔ فالق کا لفظ فلق سے ہے، قل اعوذ برب الفلق سورۃ فلق کے اندر آتا ہے۔ فلق کا معنی ہوتا ہے شق، پھاڑنا، اور فالق پھاڑنے والا، چیرنے والا۔ حب کہتے ہیں دانے کو، اور نوا، نوا کیا ہے؟ گٹھلی۔ اسی سے لفظ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ نوا وہی لفظ ہے، ادھر گٹھلی کو کہتے ہیں۔ عموماً دیکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ پھلوں میں یا سبزیوں میں بیج ہوتے ہیں، کچھ میں گٹھلیاں ہوتی ہیں، تو یہاں دونوں کی بات کر دی۔ بیج چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور گٹھلی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہر چیز کو وہ پھاڑتا ہے۔ سوچیے کیسے پھٹتی ہے، کون سی ذات ہے ایک کمزور سے دانے کو اس طرح سے زمینوں کے نیچے سے نکال کے اس کے اندر سے ایک ڈنٹھل نکلوا دیتی ہے۔ زمین اپنی جگہ بے جان ہے، کسان جب اس میں کچھ محنت کرتا ہے تو کتنی محنت سے اس کے اندر پھل ڈالتا ہے پھر پھاڑتا ہے۔ آپ ذرا اپنے بیک یارڈ کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی مٹی کو آپ ہاتھ سے، انگلی سے ہلائیں یا سخت ہے تو اس کو نرم کریں اور کتنی محنت سے نکلتی ہے۔ لیکن اس پتلے سے دانے اور اس گٹھلی کے اندر طاقت کہاں سے آتی ہے کہ وہ زمین کو اپنے سے ہٹا دیتی ہے؟ ہمارے مردے تو آج تک قبروں سے نکل نہ سکے کہ اپنی قبر سے مٹی ہٹائیں، اینٹوں کو ہٹائیں، تختوں کو ہٹائیں اور باہر آ جائیں۔ ایک چھوٹے سے دانے اور ایک چھوٹی سی گٹھلی کو یہ طاقت کس نے دی؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ عربی زبان میں لفظ فا کے ساتھ جتنے بھی فعل شروع ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ پھاڑنے کا معنی آتا ہے۔ جیسے یہاں فالق کا لفظ ہے نا، اسی سے آپ دیکھیے، جیسے فتق، دودھ جو بچے کا پیٹ میں جاتا ہے، مراد یہ کہ انتڑیوں کا بھر جانا۔ فجر، وسیع پیمانے پہ پھٹنا۔ فخر، فخر کرنے والا بھی پھٹ رہی ہوتا ہے، فخورا۔ یعنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پھٹتا ہے۔ فسق، فسق، فاسق، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتا دی کہ سب کے اندر ٹوٹنے کا معنی ہے، تم کیوں نہیں ٹوٹتے؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ سے نکالتا ہے زندہ کو۔ ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، آپ دیکھیے کہ یہی کام ہو رہے ہیں۔ کبھی زندہ مائیں مردہ بچوں کو پیدا کر رہی ہیں، اور کبھی ماں مر جاتی ہے اور بچہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ایل نام کا ایک جانور ہے، سمندری جانور ہے، اس کی مادہ بچے کو پیدا کرنے سے پہلے خود مر جاتی ہے، وہ بھی اس کی مثال ہے۔ بچہ زندہ رہتے مادہ مر جاتی ہے، تو اس طرح ہر ایک جو آتا ہے دوسرا مر جاتا ہے۔ اللہ نے اس طرح کائنات میں بیلنس بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ پھر اگر مائیں بھی زندہ رہیں، بچے بھی زندہ رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سمندروں میں وہ بہت سارے ہو جائیں۔ آل عمران میں بھی یہ لفظ آیا تھا کہ کئی اس کی مثالیں ہیں، جیسے زندہ سے مراد جہاں مومن ہے اور مردہ سے مراد کافر ہے۔ مومن کے گھر کافر پیدا ہو گیا، جیسے حضرت نوح کے گھر میں ان کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ پھر اسی طرح مردہ سے زندہ، یعنی جیسے باپ آزر ہے تو بیٹا ابراہیم بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام بھی مراد لیا، کہ آدم علیہ السلام بے جان مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آج بھی دیکھیں تو ہمارے جسم میں کیا ہے، کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، یہ سب بے جان چیزیں ہیں نا، لیکن اس سے ہم ایک زندہ، ایک انسان کس طرح بن جاتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ میں جب دنیا میں دانے، گٹھلی کو پھاڑ سکتا ہوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکال سکتا ہوں، تو بتاؤ پھر آخرت میں تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو کیوں نہیں نکال سکتا؟ تمہارے ارادوں کو کیا میں نہیں جانتا؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اندر کیا ہے، کس طرح سے ہے، تم نے جو کام کیے وہ کیسے کیے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ تم کس کو رب مان رہے ہو؟ کس کو خدا مان رہے ہو؟ کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہو، بابا جی سے بیٹا لیتے ہو اور فلاں سے جا کے دولت لیتے ہو اور کسی سے خزانے لیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی ذات نے جب ایک ایک دانے کو نکال دیا، ایک ایک ایٹم کو پھاڑ دیا۔ بعض نے جہاں ایٹم کی بات کی کہ ایٹم پھٹتا ہے تو اس سے انرجی نکلتی ہے، اسی طرح دانا اور گٹھلی پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے، جس کی بنیاد پہ پودا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے والا کیا تمہارے دل کی نیتوں کو نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں کہ کسان تو زمین میں دانے لگاتا ہے نا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا دانہ اگے گا اور کون سا نہیں اگے گا۔ آپ نے کبھی پاپ کارن بنائے ہوں گے، ایک ہی جیسی مکئی ہوتی ہے، جب آپ اس کو بناتے ہیں تو اینڈ پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ کارن ایسے ہوتے ہیں وہ پاپ نہیں ہوتے، سخت رہتے ہیں۔ بس اسی سے سمجھ لیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو کسان کو بھی نہیں پتہ، یہ کس کا فیصلہ ہے کہ کون کھلے گا اور کون نہیں کھلے گا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انسانوں کے اندر بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، ہم میں سے، آپ میں سے، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، سب کے اندر اللہ نے اتنی انرجی، اتنی کوالٹیز، اتنی سکلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن کس کی کوالٹیز، کس کی سکلز اللہ کے راستے میں لگیں گی اور کون اس دنیا دنی کے پیچھے لگے گا، اللہ کو اس کا پتہ۔ ڈسکور یور سیلف، ایکسپوز کریں، اپنی خوبیوں کو پہچانیں۔ اللہ نے جو خزانے دیے ہیں آپ کو، اگر ان چیزوں کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی دانے کے اندر کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ ہوگنے کی، جب تک اس کے اوپر بارش نہیں پڑتی یا پانی نہیں دیتے وہ کھلتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کافر دل کے اوپر جب وحی کی بارش پڑتی ہے نا تو پھر کھلتا ہے اور ایمان آتا ہے، یا پھر مسلمان تو تھے رواجی، اب قرآن کی بارش پڑتی آ رہی ہے تو اندر سے خوبیاں نکلتی آ رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر تو بہت کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ یہاں سوچنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کدھر ہو بتاؤ، تمہیں اللہ نظر نہیں آتا، رب نظر نہیں آتا، تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو، تم اس کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، ساری مخلوق تم کو دکھتی ہے، خالق نہیں دکھتا۔ کیونکہ آگے آیتیں آ رہی ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی، تو بنیادی طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں رب نظر نہیں آتا، فالق الاصباح، ہی پھوڑ کر نکالنے والا صبحوں کو، اصباح وہی ہے جو ہماری صبح ہے، صبح، اصباح، صباح، یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی صبح کو نکالنے والا۔ کیسے رات کے دامن میں سے صبح نکلتی ہے؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو بنایا سکون والا۔ سکنن کا لفظ جو ہے یہ سکون، آرام اور راحت، ہر چیز جہاں پہ بندہ آرام کر سکتا ہے وہ سکن ہے، اسی سے پھر ہمارے گھر بھی مسکن کہلاتے ہیں۔ رات سکون کی چیز ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی خاموشی دکھے گی، بالکل ایسے لگتا ہے ساری آوازیں دب گئیں۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کے تحت چلنے والا، حسبان، فولان کا وزن، یعنی ہر چیز اپنے وقت پہ چل رہی ہے، ایک اندازے پہ، سورج آتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت غالب اور علم والے کا۔ تم اس سے دور بھاگتے ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آتا، تمہیں وہ سمجھ نہیں آتا، کیا تم اس ذات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں لے کے آتے ہو؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ ذرا لوگوں کو دیکھیں جو ایتھیسٹ بنتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کو دکھتی ہے، ان کو پتہ ہے یہ بلڈنگ کس نے بنائی، کون سا بلڈر ہے، لیکن ان کو آسمان کا بلڈر نہیں دکھتا، وہ کہتے ہیں یہ خود ہی بن گیا۔ عقل گھوم جاتی ہے نا تو بندے کو اللہ تعالیٰ دکھتا نہیں ہے۔ کہا وہ والذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستہ ڈھونڈو ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں۔ ستاروں کے ذریعے جو راستے معلوم کیے جاتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ستاروں کی بات ہے۔ پیچھے ہم نے قوم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھا تھا، وہ سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ یہاں ستاروں کا مقصد بتاتے ہیں کہ ان کو پوجو نہیں بلکہ لتهتدوا بها، ان سے راستے معلوم کرو، یہ بامقصد ہے۔ تمہاری طرح صرف چمکتے ہوئے ستارے لگا کے خوبصورتی نہیں پیدا کر دی کپڑے میں، مقصد بھی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جمال اور ایک ہوتا ہے کمال۔ جمال کہتے ہیں آرائش کو، خوبصورتی، اور کمال کیا ہے؟ افادیت، اس چیز کا فائدہ مند ہونا۔ ہم دنیا میں عموماً جو کام کرتے ہیں یا تو جمال ہوتا ہے، مثال ہے کہ آپ کے گھر کے ڈیکوریشن پیس، کیا مقصد ہے ان کا؟ جمال، بیوٹی۔ لیکن آپ کے گھر کی سنجے چھری، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کمال، کام کرتی ہے نا۔ انسانوں میں جمال کی چیزیں الگ ہیں اور کمال کی الگ ہیں، اللہ نے جمال اور کمال کو ملا دیا۔ ہر چیز کائنات میں خوبصورت بھی ہے اور بامقصد بھی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، عام لوگوں کو نہیں دکھتا، وہ تو باہر جا کے ہاؤ وہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن جس کو علم مل جاتا ہے، جس کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز میں اپنے رب کو پاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، پیچھے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چیز کی بات کی، دانے اور گٹھلی کی، اور یہاں بڑی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر سورج اور چاند ستارے، نظام شمسی کی بات کی جا رہی ہے، ساری بات کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اس کائنات میں رب کو ڈھونڈو، کیا ہے وہ ذات، کون سی وہ ذات ہے جس نے اتنا کچھ پیدا کر دیا، اتنا کچھ بنا دیا، جس نے انسانوں کو اتنا کچھ دیا، کیا پھر تم اس کے بارے میں دوسروں کی طرف جاؤ گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر دو خاندان بستے ہیں، یا پچھلے دور میں گزر چکے ایجپشن کلچر میں، ایک کو کہتے تھے چندر، چندر چاند سے کہتے ہیں، چندر بنسی، اور دوسرے کو کہتے تھے سورج بنسی۔ چندر بنسی جو تھے نا، وہ چاند کی پوجا کرتے تھے، اور سورج بنسی جو تھے، یہ سورج کے پجاری تھے، جیسے پیچھے بھی سنڈے اور منڈے پہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند کو خدا بناتے ہو، دیکھو یہ تو خود اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یہ کون سا خدا ہے کہ جو آنے کے لیے بھی کسی ذات کا محتاج ہے؟ اصل بات یہ کہ اس کو پہچانو جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، اور نہ سمجھ آئے تو اپنے اوپر غور کر لو، پہلے کائنات پہ غور کرایا، اب انسان پہ غور ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے، پھر کیا ہوا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ایک ٹھکانہ ہے قائم رہنے والا، اور ایک ہے وقتی ٹھکانہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں یا آیتیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے، جو سوچتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، نفس واحد سے تو بالکل واضح ہے آدم علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن مستقر اور مستعود کو دیکھیں گے، ان کے روٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مستقر کا لفظ ہے نا قاف را را قرن، یہ وہی لفظ ہے جس سے قرۃ العین ہم کہتے ہیں نا، ٹھنڈا ہونا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو قرۃ کے اندر جو تا ہوتی ہے نا، وہ مؤنث کی ہوتی ہے، لفظ اصل میں قرر قرار، اردو میں ہم کہتے ہیں نا قرار، مقرر کرنا، یہ سب اسی میں، یہ کہتے ہیں مستقل ٹھکانے کو۔ اور مستودعون کا جو لفظ ہے نا، یہ ودا سے ہے، واو دال عین، ودائی الودائی، مستقر ہے مستقل ٹھکانہ، اور مستود جو ہے یہ وقتی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں، مثلا بعض کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد ماں کا شکم ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور مستود ان سے مراد باپ کی پشت ہے جہاں بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، باپ اس کو ماں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا اس سے معنی جو لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، کہ یہ دنیا ہماری پوری کی پوری، یہ مستودعون ہے، وقتی طور پہ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت مستقر ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قبر کی زندگی، قبر میں ہم وقتی طور پہ سونپے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت مستقر ہوگی۔ پھر اسی طرح آخرت کے مراحل مستودعون ہیں، وقتی طور پہ وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن ہر صورت میں ہمارا ابدی ٹھکانہ، آخری آرام گاہ، قیامت کے بعد آنے والی جنت یا جہنم۔ کبھی آپ نے لوگوں کی قبروں کے اوپر کتبے لکھے دیکھے ہوں گے، آخری آرام گاہ، کبھی دیکھا کیا وہ آخری ہے؟ اتارنے کی ضرورت ہے نا ان کتبوں کو، آخری نہیں ہوتی، اللہ کرے وہ آرام گاہ ہی ہو، کوئی نہیں جانتا وہ کیا۔ لیکن انسان کی زندگی میں مختلف مراحل یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا قیام وقتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقر ایسے ہے کہ آپ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ اس دنیا میں، اور مستودعون کیا ہے، جہاں وقتی طور پہ چلے جاتے ہیں، کبھی مہمان بن کے، کبھی کسی جاب کے سلسلے میں، کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں، لیکن دیکھا جائے تو انسان کے لیے اس میں بہت سوچنے کی باتیں۔ ساری جتنی آیتیں، ان سب کا خلاصہ کیا ہے، کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں وقتی طور پہ بھیجا ہے، یہ تمہارا اصل ٹھکانہ نہیں، آگے تمہیں جانا ہے، وہاں تمہارے لیے ایک ایسی دنیا تیار ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اتنی محنت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کو منزل ہی معلوم نہیں، وہ تیاری کیا کرے گا؟ آج دنیا کا حال کیا کہ لاسٹڈ ہے، بیس بیس سال پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کہ اس پڑھنے کا فائدہ کیا اٹھانا ہے، صرف جاب لینی ہے یا یہ کرنا ہے۔ لاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے حق میں بھی اچھے کام نہیں کرتے۔ پھر ان آیتوں میں ایک دو چیزیں جو سائڈ پہ تھیں جو میں نے بیچ میں نہیں روکا آپ کو، مثلا یہاں ستاروں سے معلوم کروایا کہ راستوں کی بات ہوئی کہ ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ پامسٹری کے نام پہ، ہوروسکوپ کے نام پہ، 12 برج ہیں، یہ جوزہ ہے، یہ سرطان ہے، یہ سنبلا ہے، چلے یہاں تک بھی تھے تو تھے، اب تو لوگ رشتے کرتے وقت پہلے اسٹارس دیکھتے ہیں۔ پہلے ہی رشتے نہیں ملتے تھے اور اب اسٹارس بھی دیکھنے لگ گئے کہ اس کا جوڑا اس کے ساتھ اچھا بنتا ہے، اس کا جوڑا اس کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ بلڈ تک دیکھنے لگ گیا کہ یہ بلڈ اس بلڈ سے ملتا ہے، نہیں تو بچے نارمل پیدا ہوں گے۔ انسان خدا نہیں بننا چاہتا، اور جتنی ریسرچز زیادہ، جتنی تحقیقات زیادہ، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف بہت زیادہ چیزیں آئیں گی۔ پھر سر آپ دیکھیے کہ ایک لفظ آپ انگلش میں سنتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں، ڈیزاسٹر، یہ جیسے بھی کوئی ہلاکت ہوتی ہے نا، ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، جیسے طوفان آتے ہیں، یہ ہیں، یہ اصل میں یہ ڈیزاسٹر جو ہے نا، یہ لفظ بھی مشرکانہ لفظ ہے۔ ڈیزا کہتے ہیں خلاف ہونے کے، اور آگے لفظ ہے نا ڈیزاسٹر، آگے سٹار ہے، یعنی لفظ ڈیزاسٹر میں یہ تو مفہوم ہوتا ہے کہ ستارے میرے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ اردو میں نہیں آپ کہتے کہ آج کل ستارے گردش میں، کوئی کسی ستارے کے ہاتھ میں نہیں ہے مقدر، سب اللہ کے ہاتھ میں، اس سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ ذات ہمیں بتاتی ہے کہ جیو کیسے، مرو کیسے، تمہاری زندگی کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، تم یہاں کیا کرنے آئے، تم کیا کرو گے، کس طرح کرو گے۔ اس لیے اس ذات کے اوپر غور کرو۔ اگلی آیتوں میں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی نکالا یعنی بارش، فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر ہم نے نکالی اس سے ہر قسم کی نباتات، سبزی، نبات، نباتات کا لفظ اسی سے گرین چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے ویجیٹیشن، سبزیاں، پھل اور اس طرح کے گرینز وغیرہ۔ پھر کیا ہوا، فاخرجنا منه خضيرا، پھر نکالا ہم نے اس میں سے سبزہ۔ خضيرا کا جو لفظ ہے نا، احذر کے معنوں میں، یعنی سرسبز، گرین چیزیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد کلوروفل ہے جو پتوں کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سبز ہے، لیکن ہر سبز چیز، گرینری، جیسے پالک دیکھیں اور پودینہ دیکھیں، دھنیا دیکھیں، کہاں سے آتا ہے؟ مٹی براؤن یا کالی یا بھوری، اور اس میں سے سبز رنگ کا ساگ کیسے اگایا؟ جو بیج آپ نے ڈالا وہ کس رنگ کا تھا؟ وہ تو کوئی بھورے سے رنگ کا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نکالنے والے ہیں۔ نخرج منہ حبم متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا، مثلا بھٹا، چھلی، کون، کیسے دانے کے اوپر دانا سجا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی کاریگری دکھا رہے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھتے وقت بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے شاہکار ہے، اور اللہ کرے کبھی دیکھیں، کبھی دیکھے اپنے بھٹا، یاد آتا ہے اللہ تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا تھا، اور نیچے بڑے دانے اور اوپر چھوٹے دانے، کبھی ٹیڑھی لائنیں دیکھی، ہماری کیوں نہیں سیدھی ہوتی؟ آپ سوچیں، کبھی کوئی دانہ چوڑا ہو کے بیٹھا، کبھی وہ پھیلا، کبھی اس نے ٹیک لگائی، کبھی اس نے ٹانگیں ادھر ادھر کی، کتنی اطاعت ہے کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کیا کرو، دانے پہ دانا، متراکبن کا لفظ نا یہ راکیبا سے ہے، راکاف با، راکب کہتے ہیں سوار کو، ٹریولر کو، تو ایک کے اوپر ایک سوار ہوا ہوا ہے، سواری ایک کے اوپر، کوئی نہیں غصہ کرتا کہ تم کب سے میرے سر پہ بیٹھے ہوئے ہو، پیچھے ہٹو۔ سوچیں ذرا، کائنات پہ آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کس طریقے سے ہمیں تدبر کرنا سکھاتی ہے کہ دیکھو یہ سبزہ کہاں سے آ گیا، اللہ نے پتوں کو کٹ دیا۔ اچھا، سبز رنگ کے ساتھ ہی ہمارے تصور میں آ جاتا ہے روزے کا گنبد۔ ایک خاتون نے کہا مجھے کارپیٹ بچھوانا ہے، اور سبز رنگ کا تو نہیں بچھوا سکتی نا، کیوں؟ کیونکہ وہ روزے کا گنبد ہے، تو پھر سارا گھاس بھی کٹوا دیں، یعنی سبز رنگ نیچے آئے گا، پاؤں میں آئے گا تو بدبی ہوگی۔ ایک ایسا دور گزرا کہ ہمارے سارے عید کارڈ جو تھے وہ سبز رنگ کے روزے کی تصویروں سے بنے ہوتے تھے، اللہ نے تو خود سبز رنگ کا کارپیٹ رکھ دیا۔ اور سبز رنگ کی آج سائنس نے اتنی افادیت بتائی کہ اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے، اس کے اندر دل کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے۔ کبھی آپ بہت ڈپریس ہو، آپ کے سر میں درد ہو، تو آپ باہر چلے جائیں اور جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ہی زمین ہے، اس کے اندر سے کہیں بھٹے نکل آئے، کہیں سبزہ نکل آیا، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْئِهَا, اور کھجور کے گھابے, تل کہتے ہیں گچھوں کو, جیسے کھجوروں کو اگر آپ نے لگا ہوا دیکھا ہو تو ایک موٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد چیزیں لگی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے گچھوں کے گچھے لگا دیے کھجوروں کے. قِنْوَانٌ, چھکے ہوئے. قِنْوَان جو لفظ ہے یہ قِنْوَتُن یا قِنْوُن کی جمع ہے, قِنْوُن یا قُنْوُن کی جمع ہے, قِنْوَان جھکے ہوئے مراد ہے, کیونکہ اپنے بوجھ سے پھر کھجوریں نیچے لٹک جاتی ہیں. دانیتن, جھکی ہوئی. دنف سے دال نون واو, اس کا روٹ ہے, یہ وہی لفظ ہے جو دنیا کا روٹ ہے, قریب کی چیز, جھکی ہوئی چیز. و جنات من عنابن, اور باغ ہیں انگور کے. و زیتون, اور زیتون کے. و رمان, اور انار کے. مشتبہن, کچھ تو آپس میں ملتے جلتے ہیں. و غیر متشابہ, اور کچھ تو بالکل نہیں ملتے. انظروا الی ثمرہ, دیکھو پھل کی طرف. اذا اثمر, جب کہ پھل آتا ہے, پھل نہیں دیکھو, پھل کا آنا دیکھو, پھل کے آنے کے بیچ کے مراحل کو دیکھو کہ یہ کہاں سے آئے, کیسے آئے. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. ایمان نہیں ہوتا نا تو یہ ساری چیزیں بیکار لگنے لگتی ہیں, ایسی چیزوں کو انسان دیکھ کے بھی نہیں دیکھنا. ایک ہی آیت ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں, ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی اور آخر میں ہمیں کہا کہ اب تم اس پہ غور کرو, تو ہم تھوڑا سا غور کریں گے کچھ چیزوں کو. اس آیت کے شروع کے حصے میں دیکھیں کہ انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی اترا. جس طرح اس زمین کے اوپر پانی اگتا ہے نا, آتا ہے اور پانی گرتا ہے اور اس سے فصلیں اگتی ہیں, اسی طرح آسمان سے وحی الہی کا پانی آتا ہے. جب تک بارش نہیں ہوتی اور پودا نہیں نکلتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس زمین سے کیا نکلے گا. اسی طرح جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا, تب تک لوگوں کے اندر کیا خیر چھپی ہوئی ہے لوگوں کو نہیں پتا تھی. اس وقت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دور میں یہ شخص کیا کام کرے گا, اور نہ اس وقت ابو جہل کا جہل پتا تھا کہ یہ کتنا جاہل شخص ہے. آج بھی اگر اس کو آپ دیکھیں تو انسانوں میں بڑی خیر ہے. مثال ہے کہ آپ اپنے شہر کو لے لیں, اپنے ملک کو لے لیں, کسی کو بھی لے لیں جو آپ کا دل چاہے. جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑے ہوتے, ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر کیا خیر ہے. آپ لوگ خود سوچیں کہ پچھلے 7 پاروں کے اندر آپ کو اپنی کئی خوبیوں کا پتہ چلا کہ نہیں چلا. آپ سوچ رہے تھے ہم لکھ ہی نہیں سکتے, لکھنا بھی آ گیا. آپ سوچ رہے تھے ہم ترجمہ یاد نہیں کر سکتے, آ گیا, شروع ہو گیا. آپ سوچ رہے تھے ہم 3 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے, 4 گھنٹے بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھنا آ گیا. یعنی جب وحی کی بارش زمین پہ آتی ہے نا, تو پھر اندر کی خیر آتی ہے باہر. آج بھی کتنے ہی لوگوں کی خیر ہے اندر چھپی ہوئی ہے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ وحی الہی کی بارش ان تک پہنچائیں تاکہ ان کی خیر آئے. لوگوں کے اندر خیر رہے اور وہ مر جائیں, کسی کام کے نہیں, وہ چیز فائدے کی نہیں جو وقت پہ کام نہ آئے. لیکن جو چیز اپنے وقت پہ کام آ جاتی ہے, وہی چیز اصل میں خیر کی بات ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ بارش تو ہر جگہ پڑتی ہے, فصلیں کہاں اگتی ہیں, جہاں زمین زرخیز ہوتی ہے. تو دوسرا اس کا مطلب کیا بنا کہ قرآن کی بارش ہر دل پہ جاتی ہے, لیکن عمل کے اور خیر کے پودے وہیں سے اگتے ہیں جہاں اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, زرخیزی ہوتی ہے. وہ دل جو اصل میں اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں, وہی اس چیز کو دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور فرق پڑتا ہے بارش کے آنے سے اور نہ آنے سے, وہ کیا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوتی تو معیار فرق ہوتے ہیں. مثال یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں. خشک زمین کے پاس سے اگر راست چلتے آپ گزرے, ہم کہتے ہیں ادھر تو کبھی کچھ نہیں اگے گا, اور اس کے برعکس ایک بڑی سرسبز زمین کے پاس سے گزرے, ہم کہتے ہیں واہ کیا زرخیز ہے. لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ 2-3 مہینے کے بعد ہی یہ جگہ جو آج آپ کو بڑی ویران لگ رہی ہے, یہ اگلے 7-8 ماہ کے لیے بہت گرین ہو جائے گی, اور جو آج بڑی سبز لگ رہی ہے کچھ دن کے بعد یہ ایسی مٹے گی کہ یہ پھر 7-8 مہینے بالکل ویران ہوگی. بالکل اسی طرح جب تک قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا, لوگوں کے عزت اور ذلت کے معیار فرق تھے. ولید بن مغیرہ معاشرے میں بہت باعزت شخص تھا, ابو لہب سردار تھا, خوبصورت بھی تھا, ابو جاہل خود کو ابو الحکم کہتا تھا لیکن جاہلوں کا باپ بنا. معیار بدلے, کیا پتہ چلا کہ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑتے نا, بعض دفعہ سوسائٹی میں لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی خوبی نہیں ہوتی. और इसका ऑपोजिट भी होता है। आज कुछ लोग आपको बड़े बिगड़े हुए दिखेंगे, बहुत मॉड स्कॉट हैं, बड़े बहके हुए हैं। नहीं, मत सोचिए, एक दफ़ा उनको कुरान के पास ला के देखें, हो सकता है कि वो भी फिर अबू बकर सिद्दीक जैसे बन जाए। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि वही का पानी उन तक पहुँचाया जाए और फिर उसके बाद उनको इस चीज़ के सामने रखा जाए। फिर उसके बाद आप देखिए कि थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो इस लफ्ज़ के अंदर करेंगे, हब्बम मुतराकिबन पे, दाने जब दाने के ऊपर दाना चढ़ता है, गंदम का दाना कह लें, किस तरह अपने ऊपर अपना वज़न बर्दाश्त करते हैं और तरतीब और ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। हम इंसानों की ज़िंदगी में भी यही होना चाहिए, बर्दाश्त करें दूसरों को। अगर एक दाना दूसरे दाने को अपने ऊपर, फिर वो तीसरे को अपने ऊपर बर्दाश्त करता है ताकि वो कौन खूबसूरत दिखे, तो बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जो उसके लिए बोझ होते हैं, जो पसंद भी नहीं होते। लेकिन सिमेट्री का तकाजा ये है कि बर्दाश्त कर लो, डिसऑर्डर्ड नहीं होना, डिसऑर्गेनाइज नहीं होना, अपनी वजह से किसी सिस्टम को ख़राब नहीं करना। फिर इसके बाद ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं आयत के आखिरी हिस्से में, और बल्कि अनार पे थोड़ा गौर करना चाहते हैं। अनार कैसा होता है? क्या कोई ज्वेलर किसी सेट के अंदर जो मोती और जो नगीने जड़ता है वो नग जोड़ेगा? अल्लाह ने कितना प्यारा जोड़ा। किसी ने अगर पहले अनार कभी ना देखा हो, पहली दफ़ा आप उसको एक वो सफ़ेद और वो जो भूरा भूरा से अनार होता है ना, जो अंदर से मीठा होता है, वो दिखाएं और उसे पूछें ये क्या है, तो कहेगा पत्थर। कोई कहे इसको ख़रीद लो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई नहीं खाएगा ना। लेकिन जिसने खाया और जिसने कहने पर कहा एक दफ़ा ले के देखो, ख़रीदो तो सही, लिया घर आए, कहा आप छुरी निकालो काटो, और जब खोला तो अंदर से क्या निकला, कितना रखी। इसी तरह कुछ इंसान बज़ाहर बड़े स्टबन लगते हैं। आप देखें कि सफ़ेद दानों वाला अनार बाहर से खूबसूरत नहीं होता, ऐसे ही लगता है पत्थर का पत्थर पड़ा हुआ, कहीं ब्राउन काला हल्का हल्का गुलाबी रंग, लेकिन अंदर से कितना मीठा होता है। इसके बरक्स बाज़ अनार बाहर से पिकु सुर्ख कंधारी अनार, लेकिन उसको जब खोला तो और ख़ूबसूरत मैरून कलर के दाने, लेकिन मुँह में रखें। बाज़ इंसान बड़े ख़ूबसूरत होते हैं, डैशिंग, क्या लुक्स हैं, क्या अच्छे, लेकिन जब वास्ता पड़ता है तो पता चलता है कि अंदर से कितने खट्टे थे। बाज़ लोगों का बहुत दीनदार समझते हैं, करीब जाते हैं तो पता चलता है कि दीन अपने लिए तो बड़ा अच्छा है, इंसानों के लिए नाकाबले बर्दाश्त है। अनार का दाना क्या सिखाता है कि हर तरह के हालात में रो, बाहर की सख्तियाँ और अंदर की नरमी, ये कैफियत एक बंदा मोमिन की होनी चाहिए। रुहमा बैनहुम अशिद्दा अलल कुफार, इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन और अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन। एक मोमिन बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे नाकाबले तस्खीर है, लोग उसको मुतकब्बिर कह सकते हैं, लोग उसको बड़ा स्टबन कहेंगे, मानता ही नहीं है, ढीठ है, सख्त है, जो इसकी बात है वो करता नहीं। इंसानों के मामले में वो फर्म होता है, सख्त से मुराद बदतमीज़ और बद अख़लाक़ नहीं कह रही। इंसानों को उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि कोई हमारी बात मान लेगा, यानी अपने रूल्स में पक्का, जहाँ हक है वो जम गया। लेकिन अल्लाह के मामले में उसका दिल अनार के दानों की तरह खुला होता है। वही बात के फुरसानुम बिन नहारी व रुहबानुम फिल लैल, जो ही अल्लाह के सामने आता है तो वो रो पड़ता है, लोगों के अंदर जाता है तो खूब मज़बूत अच्छी बातें करने वाला होता है, हौसला देने वाला होता है, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, उठो सही है, लेकिन अल्लाह के आगे आता है तो रो लेता है कि अल्लाह तुझे पता है मैं कितना कमज़ोर हूँ, तू मेरा ये काम कर दे, इस घर को बना ले, इस बच्चे को सही सेहत दे दे, इसको ये कर दे, इसको वो कर दे। ईमान वाले की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि आयत के आखिर के साथ फिर थोड़ी सी बात आगे आएगी। यहाँ कहा कि फल को देखो जब वो पकता है। अब फलों के पकने की बात जहाँ अल्लाह ताला ने कर दी और हमें बहुत ही प्यारा सबक सिखा दिया, और वो क्या है कि एक दाना ज़मीन में उगता है, वो कौन सा होता है? बीज। लफ्ज़ हब और हब एक ही रूट है। हब किसको कहते हैं? पीछे आप पढ़ चुके सबक के शुरू में जो आयत के लफ्ज़ में था, हब भी बन्नवा, दाना एक होता है ना, इसी से आप रिलेट करेंगे एक बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का जो बीज पड़ता है। जिस बंदे के दिल में अल्लाह की हब का हब डल जाता है, उसकी ज़िंदगी में भी ईमान के मुख्तलिफ़ ज़ायक़े आने लगते हैं। मसलन हम सब दुनिया के जायके ले रहे थे, चख रहे थे, हमारी वही ज़िंदगी थी जो दूसरों की थी, قرآن کے ساتھ جڑ گئے یا زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا، اب اللہ کی محبت کا بیج ڈل گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیج ایک دم درخت نہیں بن جاتا۔ ایک بندہ جو آج مسلمان ہو رہا ہے وہ، اور ایک جو بچپن سے اسلام کی بات سن رہا ہے، اس کا ایمان فرق ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایمان جو ہے یہ مختلف طریقے سے گزرتا ہوا پکتا ہے۔ ایمان کا لفظ جب آپ کسی دوسرے کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ایمان بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا مزے کا ہے، لیکن ہمیشہ ایمان میٹھا نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں دیکھیے کہ چار قسم کے پھلوں کی بات ہے نا، زیتون میٹھا ہوتا ہے نہیں، بک بکا سا ہوتا ہے، انار کبھی کھٹا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ جب کسی بندے کے دل میں نیا نیا ایمان آتا ہے نا، چاہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے آ رہا ہے، تو اس کو چھپائیں، ایکسپوز نہ کریں، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ بالکل اس ننی سی کومپل کی طرح کہ جس کو ہلکی سی ہوا نے بھی گرا دینا ہے۔ بعض دفعہ ہم جب کوئی چیز سمجھتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے، ڈسکور کرتے ہیں نا، تو ایک دم شروع ہو جاتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا، تمہیں پتہ ہے مجھے اشارے ہو رہے ہیں، مجھے یہ ہو رہا ہے۔ کبھی نہ کریں، نظر لگ جائے گی آپ کے ایمان کو، اس کی حفاظت کریں، اس کو پلنے دیں، اس کو وقت دیں، اس کو بڑا کریں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں فروٹس آف ایمان، اور ایمان والوں کی زندگی بڑی پیاری، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، لیکن آپ جب ایمان کی طرف آئے آپ کی زندگی تو کٹھور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لوگ آپ سے ناراض ہو گئے۔ جیسے کیری کوئی کھائے، جس نے کبھی آم نہیں کھایا اور وہ کیری یعنی کچے آم کو پکڑے اور منہ میں ڈالے اور فوراً تھوک دے گا، کہے گا لوگ کہتے تھے آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ تو کڑوا ہے، یہ تو کھٹا ہے۔ اس کا قصور یہ نہیں کہ اس نے کیری پکڑی، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے آم کے بننے کا انتظار نہیں کیا۔ بالکل یہ جو بیج کے سفر کے دن ہوتے ہیں نا، جو اسپیشلی آپ کے ہمارے قرآن سننے کے شروع کے دن ہوتے ہیں، یہ کھٹا میٹھا ایمان ہوتا ہے۔ کبھی کڑوا ہے، کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح بہے گا یہ ایمان، کبھی لوگ آپ کو دیکھ کے شکلیں بسوریں گے، کبھی آپ کی کھٹاس لوگوں کو چبھے گی۔ انہی کے اندر آپ لگے رہیں، کچے پھل کو توڑ لیں گے نا، ساری زندگی کڑوا رہے گا۔ انہی مشکلوں میں رہیں۔ آپ دیکھیں کہ پودے کو اگر آپ سورج سے دور کر دیں، پانی دینا چھوڑ دیں، تو وہ آم کھٹا ہو جائے گا نا، کچا رہے گا۔ اس کا علاج ہے کہ اس کو سورج کی روشنی میں رکھیں، اس کو پانی میں رکھیں۔ اس طرح ہم قرآن کی طرف جب آتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں۔ کئی لوگ جو کل تک ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، اب ناراض ہوں گے، آنکھوں میں غصہ بھی ہوگا، گھوریں گے بھی، ڈانٹیں گے بھی، ہر وقت یہ کیا اور وہ کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس درخت کے ساتھ لگا رکھیں، کھٹے نہ ہوں۔ پکیں گے کل آپ، آپ کا ایمان اتنا میٹھا ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کوئی چکھ کے تو دیکھے۔ میٹھے آم جس نے کھائے ہوتے ہیں اس کا دل چاہتا ہے چکھو تو صحیح، ایک کاش تو لو، ایک تو چکھو، یہ کیسی بات ہے کہ تم آم نہیں کھاتے۔ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، انتظار، جلد بازی نہیں۔ ہم راتوں رات کسی پودے کو کھینچ کے لمبا کریں گے نا تو اس کی جڑیں بھی باہر آ جائیں گی۔ ہم قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ہمیں دیے۔ کچھ لوگ تھکنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے اب بہت ہو گیا، اب اس کو ختم کرو۔ میں سوچتی ہوں کہ دنیا کی تعلیم تو 15-16 سال پڑھ کے بھی ختم نہ ہوئی، ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے، اور قرآن کی تعلیم 6 ماہ میں پوری ہو گئی۔ یہ خزانے آپ کے دل کو صرف 6 ماہ میں بدل دیں۔ یہ پیغام ہے ان آیتوں کا، غور کرو، سمجھو، اور جو کچے جڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں وہ بس اللہ ہی ان کو میٹھا کر دے حالات کے کوئی تھپیڑوں سے، ورنہ پھر وہ میٹھے نہیں ہوتے۔ جو بندہ قرآن کی طرف آتا آتا پلٹ جاتا ہے نا، انتہائی گہرائی میں گرتا ہے۔ کبھی آپ کسی چیز کو پکڑتے پکڑتے چھوڑیں تو وہ زیادہ نیچے زور سے گرتی ہے۔ اس لیے اپنے اور ساتھیوں کے ایمان کی فکر کریں۔ پھل آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، پھل کا پکنا بڑی بات ہوتی ہے۔ پیوستہ رکھ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ آندھیاں چلیں گی، بیماریوں کی آندھیاں آئیں گی، غموں کی آندھیاں آئیں گی، دھمکیاں آئیں گی، جھڑکیاں آئیں گی، ڈانٹ پڑے گی، گھر والوں کا موڈ خراب ہوگا، آپ کا ایمان بھڑکنا چاہیے۔ جیسے چنگھاریوں کو ہوا دیتے ہیں تو وہ ابھر کے شعلے بنتی ہیں نا، ایمان کے راستے میں اور قرآن کے اور دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں نا، اصل میں اس سے پھر اور بھڑکنی چاہیے۔ اور ذرا سی وہ تیز ہو اور چنگھاری بجھ جائے تو پھر ٹھنڈی راکھ اڑتی ہے، بس کہیں کے نہیں رہتے۔ ایک دفعہ جب بندہ قرآن کے پودے سے اترتا ہے نا، تو کوئی دوسرا پودا اس کو نہیں لگا سکتا۔ یہ لکھ لیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اور یہ بات جو میں سوچ رہی ہوں جو اس آیتوں کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں آ رہی ہے، کہ انتہائی قابل رحم ہے وہ لوگ جو قرآن کی طرف نہیں آئے ہوئے، لیکن جو آئے ہوئے ہیں اور پورے دل سے نہیں آئے ہوئے، یا کسی اور مصلحت کا شکار ہے، وہ تو ہزار ہار رحم کے قابل ہے۔ کیوں؟ جو ابھی نہیں آئے ان کو گلٹ ہے، پلان ہے، کبھی نہ کبھی آئیں گے، جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ اور جو آیا چلا گیا، وہ پھر اللہ ہی لائے گا تو آئے گا کہ کارے جہاں دراز اب میرا انتظار کر۔ اور میں سوچتی ہوں قرآن سن کے دل نہ بدلا تو نہ سن کے، اب کوئی الحاد کی باتیں سن کے دل بدلے گا؟ ہر دن دور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو انگلیاں نا ساتھ چل رہی ہیں، اب یہاں دیکھیں نیچے سے فاصلہ کتنا ہے، تھوڑا ہے، اور جتنا آگے کرتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میں ہوں۔ اللہ نہ کرے میں قرآن سے تھوڑی سی ہٹنا چاہیے، کسی وجہ سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، کوئی خیر ہو گئی، کوئی اچھی بات ہو گئی، کوئی شادی ہو گئی، منگنی ہو گئی، دنیا کی جاب مل گئی۔ شروع میں ہلکے آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، آئی کین مینیج اٹ، مجھے اللہ نے بڑی اسکلز دی ہیں، دیکھنا دونوں لے کے چلوں گی۔ چلتے جائیں گے آپ، دیکھیں کہ چند دن کے بعد آپ روئیں گے، آنسو آئیں گے، آپ اتنے دور ہیں، اور ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے نو۔ پھر ایک دو میں سے ایک چیز کو لینا ہوتا ہے۔ جو قرآن چھوڑ کے دین لے چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ دین چھوڑ کے قرآن کی طرف کمی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب پھل آتا ہے اس کو دیکھو۔ یہ پھل آنا کیا؟ جب ہم جڑتے ہیں دین سے۔ لیکن وینئہی، پکنے کو دیکھو۔ یعنی کیا لفظ پہلے نہیں میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ؟ پکنا، ینئی مصدر ہے اصل میں، یعنی پھل کا پکنا۔ میں اس لفظ کو آپ کے سفر کے ساتھ سوچتی ہوں تو آپ کی گریجویشن ڈے کو سوچتی ہوں، کہ اس دن دیکھنا پھر ان کی مٹھاس کیا ہوگی، اس دن دیکھنا جس دن یہ پک کے نکلیں گے، پھر لوگ بھی رش کریں گے اور ان کو بھی اپنے اوپر رشک آئے گا، اور حیرت ہوگی، اللہ یہ وقت گزر گیا، اللہ یہ کام کر لیا، یہ ہو گیا، یہ امپاسیبل لگتا تھا یہ پاسیبل ہو گیا۔ پھر انسان سوچتا ہے ہائے کہاں سے نکلے تھے، کتنے موقع آئے تھے کہ میں لڑک گئی ہوتی، کتنے موقع آئے تھے کہ میں رغبتوں کا شکار ہو گئی ہوتی، اللہ تو نے مجھے تھما دیا، اللہ تو نے مجھے جما دیا، اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ پھر انسان ساری زندگی حیران ہی رہتا ہے کہ اللہ کیسے کام کرتا ہے، اور ہر دن پھر اس بندے کا پک پک کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کا ہوتا ہے، پھر مٹھاس آتی ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ فرق ہوتا ہے۔ ابو بکر کا ایمان اور طرح کا تھا، ان کے اندر رحمت زیادہ تھی، عمر فاروق کے اندر دین کے احکامات میں سختی تھی، ان کی مٹھاس اور تھی۔ جیسے پھلوں کے مختلف ذائقے ہیں نا، زیتون اور ہے، رومان ہونا ہے، ہر بندے کا ایک ٹیسٹ نہیں۔ مثلا اگر آپ، الحمدللہ ادھر اتنے لوگ سننے والے ہیں، تو اس قرآن کے سفر سے کیا آپ سارے بالکل ایک سانچے میں نکلیں گے؟ نہیں، اصل ایک ہی ہوگی، لیکن آپ کی شخصیت، آپ کی سکلز، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کی بات کرنا، اتنے رنگ بھرے جائیں گے آپ کی سوسائٹی میں کہ لوگ کبھی آپ کو ایک رنگ سے پکاریں گے، کسی کو دوسرے رنگ سے پکاریں گے۔ کوئی اس طرح درس دیتا ہے کہ جس میں لوگوں کو نیند نہیں آتی، کوئی اس طرح دیتا ہے کہ بات دل میں اتر آتی ہے، کوئی بڑی دلیل سے بات کرتا ہے، کوئی بڑے پیار سے بات کرتا ہے، کوئی جوش سے بات کرتا ہے، پھر اس طرح کے رنگ آتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کائنات میں آئے، کہ آپ دیکھیے کہ کیسے پھر آگ بھڑکی۔ ان فی ذالکم لآیات، ذالک نہیں، ذالکم جمع ہے یہ، یعنی صرف یہ آخری بات پہ نہ غور کرو، بلکہ ساری باتوں پہ غور کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایمان دے دے، کیونکہ لی قومی یومنون۔ آپ دیکھیں کائنات پہ تدبر، اور بات کہاں پہنچی ایمان پہ۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہی قوم جس کو اللہ نے اتنا تدبر کرنے کا موقع دیا، وہی غور نہیں کرتے۔ ایمان کہاں سے آئے؟ صرف فروٹ چارٹ بناتے وقت آپ تدبر کر لیں، اپنے لیے لکھیں۔ اگر آج رات کو یا کبھی بھی آپ فروٹ چارٹ بنائیں، ایک ایک پھل کو دیکھ کے پوچھئے گا کون ہے، کہاں سے آیا، کتنے مرحلوں سے گزرا۔ انگور سے زیادہ بھی ہم نازک ہیں۔ اب دیکھیے انگور تو ہاتھ لگاؤ تو رونے لگ جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کیڑے بھی آتے ہیں انگور کی بیل کے اوپر، سب سے زیادہ کیڑے اور مکھیاں اور آتی ہیں، بچ گیا۔ جس کو تو اپنی قدر کروانی ہے وہ تو بچے گا، فریجل ہے۔ اللہ اکبر، بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن آگے کچھ چیزیں آپ خود سوچیں، آگے پھر تھوڑا سا توجہ دلائے گی۔ آپ خود سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو آگے ملنے کیا والا ہے، یقین کریں۔ یہ قرآن کا جو سفر، یہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے جو آپ کے قدم ہیں نا، آپ کے دلوں میں بیچ ڈلے ہوئے ابھی ابھی، آپ ان مرحلوں میں جس میں ابھی آپ کو خود بھی نہیں ٹیسٹ آ رہا۔ ابھی تو غم یہ ہے کہ ہائے آج ٹیسٹ، آج اسائنمنٹ، آج ٹیسٹ، آج یہ امتحان، یہ ابھی آپ کیریاں ہیں، ابھی آپ کو مزہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے ہم سیکھیں سمجھیں، آپ تفسیر سنتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے ہم جذب کریں، ہم لکھیں، نہیں لکھ پاتے۔ ابھی تو آپ سٹ پٹائیں پہ بیٹھے ہیں، لیکن جس دن وجن ہی والی کیفیت ہوگی وہ دن سوچیں پورا کرنے سے پہلے دنیا سے چلے کہ آپ کی موت کے وقت آپ کو فرشتے خوشخبریاں دیں گے. میں سوچتی ہوں اسی لیے تو شیطان کو یہ برا لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ شیطان یہی کام نہیں لوگوں سے کرانا چاہتا, باقی سارے کراتا ہے. میں سوچتی ہوں کھوپڑی کہاں گھومتی ہے. اتنے سے دنیا کے فائدے کے لیے ہم پلٹ جاتے ہیں, ہم اتنے سے نقصان سے ڈر کے اتنا بڑا کر لیتے ہیں. موہوم اندیشے, وہم آتے ہیں میں پیچھے رہ جاؤں گی, میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گی, میری عمر بڑی ہو جائے گی, میری شادی نہیں ہوگی, میرا اسٹیٹس نہیں بنے گا. اور بھی اندیشے ہیں, میاں ناراض ہو جائے گا, سسرال والے ناراض ہو جائیں گے, گھر بہت اگنور ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا تو نے متاع غرور کا سودا. وجعل اللہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی اما یصفون. اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں کو. ظالم دیکھیے اتنی کائنات میں خوبیاں اس ذات نے پھیلا دیں اور اس کے باوجود آنکھوں کے اندھے جو تھے, جن کے دل بھی اندھے تھے, ان کو نظر نہ آیا تو کچھ نہ نظر آیا, کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ جن جو ہیں یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں, اللہ کے شریک ہیں. ہے نا عقل کے اندھے. ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ بندہ کبھی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات, اس کی اس پوری کریشن کو دیکھ کر کہاں جائے جنوں کو کہ تم بڑے ہو کیونکہ تم آگ سے بنے ہو. کہا ڈوب مرو, کیسی باتیں کرتے ہو. وہ خلق ہوں, جس نے پیدا کیا وہ بڑا ہے یا جو چیز بنی وہ بڑی ہے؟ میں صرف دیکھیے کہ بچہ ماں سے کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں تو ماں تھپڑ مارے گی, کہے گی کہ تم بڑے ہو کہ میں بڑی ہوں. آپ نے کھانا پکایا, وہ کھانا زیادہ اہم ہے یا اچھا ہے یا آپ اچھے ہیں؟ جو بنانے والے ان کو دیکھو, اللہ کو چھوڑتے اور شریک بناتے ہو. اور یہاں مشرکین مکہ کی ایک بڑی بری بات ہے, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ کا تعلق یعنی جنسی تعلق جنوں سے ہوا جس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے. کہا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, گھڑ لیے انہوں نے. خرق کا لفظ جلانے کے لیے بھی آتا ہے, یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا بیٹھی بیٹھی بات بیٹھے ہوئے ان کے دلوں میں ایسی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں کہ سوچ کے اللہ کی طرف بول دیتے ہیں, غور نہیں کرتے کس کی بات کر رہے ہیں. سبحانہو, پاک ہے وہ اس سے. وتعالی ما یصفون, اس سے بھی بلند ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, مشرکین نے مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی. انہوں نے پوری دیو مالائیں بنائی ہوئی تھیں, پوری من جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری چینز بنی ہوئی. آج بھی ہندو دھرم میں دیکھیے پورے پورے خاندان ہیں ان کے بتوں کے. نعوذ باللہ, اللہ کا خاندان ایسے بناتے ہو جیسے تمہارا اپنا خاندان ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کے شریک کرتے ہو.